الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال عز وجل كما ورد في سورة الروم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی تین آیات، آیت نمبر 102، 103 اور 104 تلاوت کی گئی ہیں. بنیادی طور پر ان آیات مبارکہ میں امت مسلمہ سے خطاب ہے، اور امت مسلمہ سے خطاب فرما کر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو در حقیقت سہ نکاتی لائے عمل دے رہا ہے، 3-point ایجنڈا کہ اس امت مسلمہ کو اب کرنا کیا ہے، کرنے کا اصل کام کیا ہے. آج کے اس موضوع کی گفتگو جو ہم کرنے جا رہے ہیں، موضوع پر جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اس کی اہمیت یہ ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں سے اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس وقت مملکت خدا داد پاکستان اور بحثت مجموعی امت مسلمہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب تلے آ چکی ہے. جو اس وقت شواہد ہیں، حقائق ہیں، ہم سب پڑھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. پوری امت مسلمہ کی بات کی جائے تو واقعہ یہ ہے کہ منتشر ہے، کوئی امت مسلمہ نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں. ہاں 52-53 اسلامی یا مسلمانوں کے ممالک تو کہے جا سکتے ہیں جہاں مسلمانوں کی میجورٹی ہے، لیکن ایک امت جس میں یونٹی ہو، اتحاد ہو، یگانگت ہو، وہ اس وقت کہیں نظر نہیں آ رہی. اور ظاہری بات ہے جب کوئی امت ہی نہیں تو اصل جو کرنے کا کام ہے وہ بھی اکثر و بیشتر ہم بھول چکے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ در حقیقت جب کوئی امت اللہ سبحانہ و تعالی کسی قوم کو جب امت کا درجہ دیتا ہے اور جب وہ امت اپنے کرنے کا جو اصل کام ہوتا ہے اس کو بھول جاتی ہے، دنیا پرستی میں لگ جاتی ہے، دنیا داری میں لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے عذاب آتے ہیں. اور یہ عذاب در حقیقت قوموں کو بیدار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لہذا پچھلے کئی جمعوں سے یہاں پر ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جا رہی ہے، آج میں چاہوں گا کہ اس کا پورا متن میں آپ کے سامنے رکھ دوں، گھر جا کر مزید دیکھ بھی لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، القادر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہ بھیجے تم پر عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا پھر تمہارے قدموں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا پھر تمہیں مختلف فرقوں میں، مختلف جماعتوں میں تقسیم کر کے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے، انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے تو صحیح کیسے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کے بیان کر رہے ہیں، تصریف آیات، ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کرنا، اور یہ کیوں بیان کر رہے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ، تاکہ وہ لوگ سمجھیں، تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھیں اور اپنی روش کو درست کریں۔ تو بہرحال یہ وہ آیت مبارکہ ہے جو کئی ہفتوں سے یہاں بیان کی جاتی رہی، کہ در حقیقت تین عذاب کی قسمیں ہیں جو اللہ تعالی نے بیان فرمائی۔ پہلی قسم، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے سروں کے اوپر سے۔ اب سروں کے اوپر سے عذاب کی کیا قسم ہے، یہ بات بیان ہو چکی ہے، شدید بارش، تیز بارش، پھر یہ کہ بجلی کا کڑکنا۔ تیز بارش کی وجہ سے سن 2010 میں خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان میں کتنا زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں، پچھلے سالی کی بات ہے، 2 کروڑ سے زیادہ افراد ہیں جو متاثر ہوئے سیلاب سے، اور ظاہری بات ہے سیلابی پانی سے پھر اس نے پورے پاکستان میں تباہی مچائی۔ دوسری قسم اللہ پاک فرماتا ہے، او من تحت ارجلکم، یا پھر تمہارے قدموں کے نیچے سے۔ اب قدموں کے نیچے سے عذاب کی کیا وجہ ہے، ہم سب جانتے ہیں، یہ زمین جس پر ہم کھڑے ہیں یہ پسند کرتی ہیں ان لوگوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، یہ زمین روزانہ ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ لیکن جب اس زمین پر نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کو توڑا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، تو یہ زمین غصے سے کانپتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجازت مانگتی ہے کہ اللہ اگر تو اجازت دے تو تیرے ان نافرمانوں کو یہیں دھسا دیا جائے۔ اور ظاہری بات ہے کہ اس کو غصہ اس وجہ سے بھی آتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کی زمین پر رب کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہو، تو ظاہری بات ہے کہ زمین غصے سے کانپ رہی ہوتی ہے۔ اور بالآخر جب اللہ کی طرف سے اذن آ جاتا ہے، اجازت آ جاتی ہے، تو پھر یہی زمین ہے جو لرزنے لگتی ہے، اس کا غصہ جو کہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کا لرزنا ہی در حقیقت یہ زلزال، یہ زلزلہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یہ کیفیت اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے، اس کی شدید ترین کیفیت تو ہوگی قیامت کے دن، لیکن اس سے پہلے بھی یہ زمین کبھی نہ کبھی اللہ کے حکم پر یہ جھٹکے دیتی ہے انسانوں کو۔ لہذا 8 اکتوبر 2005، آج سے تقریباً 6 سال پہلے، اسی سرزمین پر شدید زلزلہ آیا اور پاکستان کا ایک بہت بڑا علاقہ، بہت بڑے بڑے مشہور شہر، علاقے، آزاد کشمیر، بالا کوٹ اور اس کے متعلقہ ملحقہ علاقے زمین بوس ہوئے، بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لوگ جہاں بھاگ ہوئے ہیں، ظاہری باتیں ہزاروں لوگ، لاکھوں کی تعداد کہی جائے تو کوئی بہت زیادہ مبالغہ نہیں ہوگا، لیکن ہزاروں تو کہے جا سکتے ہیں، ہزاروں خاندان، ہزاروں فیملیز متاثر ہوئی اس زلزلے سے۔ بہرحال تیسری اور بدترین شکل جس پر پچھلی مرتبہ بھی گفتگو ہوئی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے، او یلبسکم شیعا ویذیقکم بعضکم بعضا، یا پھر وہ اللہ تعالی نہ آسمان سے کوئی عذاب بھیجے نہ زمین کو زحمت دے بلکہ تمہیں آپس ہی میں مختلف جماعتوں میں فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے. اب ظاہری بات ہے کہ یہ طاقت کا مزہ چکھانا کیا ہے, پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ آج 47 سے لے کر 2011 کئی مواقع پر ایسا ہوا ہے کہ خود مسلمان مسلمان کی گردنیں کاٹتا رہا. بدترین واقعات ہوئے اس مملکت خدا داد پاکستانی میں. بہرحال چند میں نے عرض کیے تھے اور مزید کی پیشنگ گوئی بھی کر دی تھی آپ کے سامنے کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں. چند میں سے عرض کیا گیا تھا 16 دسمبر 1971 کا جب واقعہ ہوا بلیک ڈے, ہم تو اس کو یوم سیاہ مناتے ہیں, ظاہر بات ہے انڈیا میں اس کو خوشی کا دن منایا جاتا ہے. پھر اس کے نتیجے میں اس سے پہلے جو حالات رہے پاکستان کے, مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جس طرح آپس میں تقسیم ہوا ہے, تقسیم جو ہے وہ نیگوسیشن سے بھی ہو سکتی تھی, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بھی ہو سکتی تھی. جس طرح دنیا میں 2 یمن تھے, 2 جرمنی تھے, آج بھی 2 کوریا موجود ہیں, اس طرح بھی ہو سکتی تھی. لیکن یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ محض نیگوسیشن سے نہیں ہوئی بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ بدترین تعصب کی بنیاد پر شدید خانہ جنگی کی کیفیت بنی. پھر جس طرح سے نان بنگالیز کو مارا گیا, لوٹا گیا, قتل و غارت کیا گیا, وہ تاریخ میں موجود ہے. میں نے ڈھاکہ ڈوبتے ہوئے دیکھا, اس میں جو حقائق بیان کیے گئے کتاب میں وہ آپ اپنے آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو بزرگ وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں 70s میں, ان سے وہاں کے حالات اور واقعات سنے جا سکتے ہیں, کس طرح سے انڈیا جو ہے وہ سازش کرتا رہا اور کس طرح سے ہم آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارتے رہے, عزتیں لوٹتے رہے, قتل و غارت کرتے رہے. بہرحال آج سے 40 سال پرانی بات ہے, 1971 سے 2001, یہ بہت بڑا پیچ ہوتا ہے, بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے جس کی قوم کو سدھرنے کے لیے اللہ پاک دیا کرتا ہے. پورے 40 سال پرانا واقعہ ہے. اب 40 سال بعد پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہماری فوج کے اوپر سے عوام کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ بہت تلخ حقیقت ہے, بڑی کڑوی حقیقت ہے. فوج, پولیس اور رینجرز یہ تو گویا محافظ ہوتے ہیں, یہ در حقیقت ان کو اتنے ہیوی ٹیکسز دے کر ان کی سیلریز جو ہے پے کر رہے ہوتے ہیں, عوام پے کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ غور کریں 60-70% ہمارے بجٹ کا ڈیفنس پر خرچ ہو رہا ہے. اور ظاہر بات ہے کیوں خرچ ہوتا ہے, یہ ہماری جان, مال, عزت, آبرو کا تحفظ کرنے والے ہمارے فوجی جوان ہیں. لیکن جس قوم میں فوجی جوان ہی اپنے لوگوں پر گولہ بارود کریں, اپنے لوگوں کی عزتیں پامال کریں, گھروں کو برباد کریں, ظاہر بات ہے اس فوج سے پھر بہت زیادہ اعتماد اس عوام کو نہیں رہ پاتا. اگر حقیقت حال آپ کے علم میں ہو تو 71 میں بھی فوج کو اسی طرح استعمال کیا گیا تھا, اور جتنا شدید جو کچھ بھی ریئیکشن آیا بنگالیوں کی طرف سے, اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہماری فوج نے وہاں پر جو ڈفرینٹ آپریشنز کیے ہیں, سرجیکل آپریشنز, بہرحال اس کا ریئیکشن بڑا شدید ہوا اور بنگالی قومیت کی بنیاد پر بنگلہ دیش وہاں قائم ہو گیا. اور ہمارے ان جنرلز کو, کمانڈوز کو بہت ہی رسوائی کے ساتھ, ذلت کے ساتھ وہاں سے نکلنا پڑا. 71 کے حالات واقعات آج بھی بی بی سی کی نیٹ کی جو ان کی ویب سائٹ ہے وہاں دیکھے جا سکتے ہیں کہ جب ہمارا جرنیل جو ہے وہ پسٹول دے رہا ہے, ذلت کے ساتھ وہاں سے رسوائی ہو رہی ہے. یہ حقائق بھولنے والے نہیں ہیں, یاد ماضی عذاب ہے, یا رب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, لیکن یہ حقائق کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. بہرحال اس کا ریئیکشن یہ ہوا جو میں نے عرض کیا کہ انڈیا کو بھرپور موقع ملا. جب فوج پہ سے عوام کا اعتماد ہٹ جائے تو یہ سمجھ لیجیے کہ آدھی شکست تو ایسے ہی ہو گئی, کیونکہ بیک کر رہی ہوتی ہے جو ہے عوام. لیکن جب عوام کے اعتماد ہی نہ رہے فوج پر اور ڈیفنسو ہمارے جو بھی ادارے ہیں, تو یقینی طور پر مورل, اخلاقی شکست تو اس قوم کو ویسے ہی ہو جاتی ہے. پھر بعد میں حملہ ہو تو پھر جو کچھ ہوتا ہے میران بیس میں, ہمارے گھر میں آ کر, ہمارے دل میں جا کر اورینٹ, ہمارا جہاز جو تھا اربوں ڈالر کا, اس کو تباہ اور برباد کر کے چلے گئے. اسی طرح ایفٹ آباد میں حملہ کر کے چلے گئے, ہمارا جی ایچ کیو میں جا کر حملہ کیا. یہ سارے وہ حقائق ہیں جو ہمیں ماننے چاہیے کہ اس وقت موریلٹی کے اعتبار سے ہماری فوج میں اب وہ طاقت نہیں رہی. بہرحال پھر بھی یہ تو رہی فوج کی بات, عوام کی بات, عوام کا اپنا معاملہ کیا ہے. یہ بات بھی تلخ حقیقت ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ یہ مواقع ہم نے فراہم کیے ہیں. پچھلی مرتبہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ انگارہ اگر موجود ہو تو ہوا دینے والے تو بہت سے ہوتے ہیں, لہذا راہ ہو موساد ہو یا دیگر اور ایجنسیز کے لوگ ہوں غیر ملکی ایجنسیز اور یہ بلیک واٹر خاص طور پر جس طرح دھڑلے کے ساتھ ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں یا کسی سے جو ہے وہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے پھر اسی طرح بلوچستان کو آزاد بلوچستان کی سازشیں آج سے نہیں کئی عرصے پہلے سے ہو رہی ہیں اور اب تو ایف سیز پر حملے ہو رہے ہیں باقاعدہ کارواں پر حملے ہو رہے ہیں وہاں تو یہ طالبان نہیں پہنچ گئے کہ ہم کہیں طالبان کر رہے ہیں یہاں تو ہر کاروائی یہ طالبان کے سر پہ ڈال دی جاتی ہے وہاں تو بلوچ قومیت کی بنیاد پر بلوچی ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں ظلم و ستم کے خلاف جو ہے وہ بہرحال آواز اٹھا رہے ہیں اسی طرح اکبر بختی کا قتل ابھی بھی اس کو یاد رکھا ہوا بلوچی نے کون بھول سکتا ہے اور میں نے عرض کیا تھا بلوچ ہو یا پختون ہو یہ دو قومیں ایسی ہیں ملک میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جن کے اندر بدلہ لینا یہ گویا ماں اپنے دودھ میں اور گھٹی میں جو ہے وہ پلا رہی ہوتی ہے لہذا بدلہ لینے کا تصور کیا ہے بلوچستان میں گریٹ بلوچستان بننے جا رہا ہے گریٹر بلوچستان کے نقشے جو کہ چھاپ دیے گئے ہیں آزاد بلوچستان جس میں اس پاکستانی فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا بلکہ اگر میں کل حقیقت آپ کے سامنے بیان کروں پاکستانی فوج کے بجائے پنجابی فوج کا وہاں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا یہ حقائق وہاں موجود ہیں تو بہرحال بلوچستان کی صورتحال بہت زیادہ تکلیف دہ حد تک خطرناک ہو چکی ہے ایک بڑا آتش فشاں ہے جو عنقریب پھٹنے والا ہے پھر سرحد میں نے عرض کیا تھا اس آپریشن کی وجہ سے ریئیکشن جو آ رہے ہیں وہ بھی بڑے شدید ہیں پھر اس وقت تو ہمارا مسئلہ اصل میں کراچی کا ہے کراچی جس طرح سے جل رہا ہے ویسے تو عرصے دراز سے جلتا رہا لیکن 2011 سے آغاز سے لے کر ان 6.5 مہینوں میں بلا مبالغہ 1500 سے زیادہ افراد قتل کر دیے گئے وہ ٹارگٹ کلنگ میں بھی ہیں لسانی بنیادوں پر بھی ہیں اسی طرح مسلک کے حوالے سے بھی ہیں قتل و غارت لوٹ مار موجود ہے اس جولائی کے مہینے میں ان 13 دنوں میں جو کچھ ہوتا رہا پھر 4 دن جس طرح سازش کی گئی بتانا سازش عامر میر صاحب کا پرسوں کا کالم پڑھ لیجئے بڑی تکلیف ہوئی وہ پڑھ کر اگر وہ باتیں حقائق پر مبنی ہیں کھل کے لکھا ہے اس نے اگر یہ غلط ہوتی ہے تو وہ تردید کرتے اس نے یہ بات لکھی ہے خاص طور پر کہ یہ قاعدہ سازش کے تحت پٹھان مہاجر جھگڑا کروایا گیا ہے اور یہ سازش کسرے صدارت میں جو ہے وہ ہوئی ہے زرداری صاحب اپنے کسی وزیر سے سندھی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ سائیں آپ نے دیکھا کیا کیا میں نے کیسے اردو بولنے والے اور پٹھان پشتون کو جو ہے آپس میں لڑوا دیا اور یہ قاف لیگ کے لوگ موجود تھے وہاں پر ظاہری بات ہے یہ الفاظ سنے گئے ہیں تبھی ریکارڈ پر آئے ہیں حامد میر نے تو اپنے کالم میں لکھا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ بات سچ ہے کہ یہ سازش باقاعدہ تیار کروا کر قصبہ کالونی اور اس کے اورنگی ٹاؤن اور ان علاقوں میں یہ سازش کروائی گئی ہے تو اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہوگی المیہ کیا ہوگا کہ جو قوم کے محافظ ہیں وہی دشمن بن جائیں اور ظاہر بات ہے ایم کیو ایم کی دشمنی میں پیپلز پارٹی کہاں تک جا سکتی ہے اس کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ ایم کیو ایم کو سزا دینے کے لیے جو ان سے وفاداری نہیں رہ سکی یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں کمیشنی کا نظام آ گیا پھر ذوالفقار مرزا صاحب کے جو الفاظ تھے واقعہ یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم کو اس سے افسوس ہوا کہ جس طرح کی لینگویج وہ استعمال کر رہے ہیں جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ان کو ہرگز نہیں کرنے چاہیے تھے جس کی وجہ سے کل کراچی ایک مرتبہ پھر جو ہے آگ کی لپیٹ میں آیا 18 بے گناہ افراد مارے گئے 40-50 سے زیادہ گاڑیاں جلا دی گئیں زندہ جلا دیا گیا لوگوں کو یہ بربریتی ہمارے یہاں موجود ہے تو بہرحال یہ بدترین شکل عذاب کی بدترین شکل اس وقت مملکت خدا داد پاکستان اور خاص طور پر کراچی یا صوبہ سندھ میں موجود ہے اب ظاہری بات ہے کہ اس کا مسئلے کا حل کیا ہے اس پر کئی اور باتیں بھی کہی جا سکتی کس نے کیا کیا کس نے مٹی ڈالی کس نے مٹی کا تیل ڈالا کس نے ماچس جلائی اس پر تو کئی باتیں ہو سکتی ہیں اب سوال یہ ہے کہ اس سے نکلنے کا راستہ بھی کوئی ہے یہ اصل میں فیصلہ کن شہ میرے اور آپ کے لیے اور یہ بات آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کی جا چکی ہے کہ اب شاید ہمارے لیے یہ آخری مواقع ہیں جو اللہ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں آخری کیونکہ 40 سال کسی قوم کو سدھرنے کے لیے پلٹنے کے لیے ایک بہت طویل عمر ہوتی ہے 40 سال کی عمر یہ ایک میچورٹی کی علامت ہوتی ہے 40 سال میں بھی اگر کوئی قوم میچور نہ ہو اور آپس میں قتل و غارت کرتی رہے تو بالآخر پھر اللہ کی طرف سے بدترین عذاب کا کوڑا ہے جو کو آنے والا ہوتا ہے بہرحال اس عذاب کے حوالے سے بھی اگر ہم متوجہ ہو جائیں جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 41 میں زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا فساد ظاہر ہو گیا بما کسبت ایدی الناس, یہ فساد ظاہر ہوا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے, نافرمانیوں کی وجہ سے. لیکن اس آیت کا آخری حصہ ایک امید افزا معاملہ ہے, لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, اللہ پاک فرماتا ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بعض اعمال کا مزہ دنیا ہی میں چکھا دے, نافرمانیوں کا مزہ دنیا میں چکھائے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, تاکہ یہ لوگ رجوع کریں, تاکہ یہ لوگ پلٹے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف. تو گویا امید کا پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ جب اس طرح کے جھٹکے لگتے ہیں, عذاب آتے ہیں, تو ایک طبقہ ایسا بھی ہونا چاہیے, ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اللہ کی طرح متوجہ کر رہی ہو, جو ان کا اصل مقصد تخلیق ہے, جو ان کی اصل ذمہ داریاں ہیں, اس طرح ان کو متوجہ کرے. اور ظاہر بات ہے اس عذاب سے کوئی چھٹکارا دینے والا نہیں, نہ امریکہ شریف ہمیں اس سے نکالے گا, نہ ظاہر بات ہے کہ جس طرح کی صورتحال بن رہی ہے اور مزید بنے گی. میں نے غالباً آج سے 3 یا 4 سال پہلے یہ بات عرض کی تھی, یہ بارود ہے, دونوں طرف بارود موجود ہے, جدید ترین اسلحہ موجود ہے, اور جدید ترین اسلحے کے ساتھ ساتھ بیرونی امداد بھی موجود ہے. یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے, یہ صرف انٹرنل نہیں ہے, یہ صرف اندرونی طور پر اتنی تیزی سے راتوں کو گاڑیاں جلانے والے اتنا ایکسپرٹ نہیں ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ٹرینڈ ہیں, باقاعدہ ٹریننگ حاصل کر کے آئے اس کام کی, اس طرح فساد دنگا فساد کرنے والے, دہشت گردی پھیلانے والے. اتنی عام آدمی کام کر ہی نہیں سکتا. بہرحال دونوں طرف سے ٹرینڈ لوگ موجود ہیں, اسلحہ موجود ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ابھی بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے, مفاہمت کی بات نہیں کی, تو یہ ایک بہت بڑی تباہی ہمارے سامنے رکھی ہے. صرف یہ زبان کی بنیاد پر اختلاف نہیں ہوگا, بلکہ یہ اختلاف شدید سے شدید تر ہو کر مسلک پر بھی جائے گا, اور پھر ظاہر بات ہے ہماری مساجد محفوظ نہیں رہیں گی, ہمارے گھر محفوظ نہیں رہیں گے, ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی. اور ظاہر بات ہے انٹرنیشنلی جو ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی اور ہو رہی ہیں, وہ اور کیا چاہتے ہیں؟ کیا خیال ہے ان کو اپنی فورسز اتارنے کی ضرورت پڑے گی؟ بہت آسانی کے ساتھ گویا پکی ہوئی کھیر جو ہے ہم ان کو منہ میں دے رہے ہوں کہ یہ لیجیے آئیے, تشریف لائیے, ہمارے ملک کی آرمی فوج اور رینجرز تو اس قابل نہیں کہ ہمیں تحفظ فراہم کریں, لہذا آئیے آپ تشریف لائیے. تو ایک بہت شدید قسم کی یوں کہہ لیجیے کہ غلامی کی زندگی ہے جو بعد میں آنے والی ہے, اس میں ذلت بھی ہے رسوائی بھی ہے, لہذا اس سے پہلے پہلے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اس سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے. اب آپ کے سامنے 3 آیات مبارکہ عرض کر رہا ہوں. قرآن حکیم میں اللہ پاک نے امت مسلمہ سے خطاب فرما کر 6 نکاتی لائے عمل دیا ہے. یہ وہ انتہائی اہم ہدایات ہیں جو آج ہم سب کو زبانی یاد ہونے چاہیے, ہمیں اپنے حلقہ احباب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام عام کرنا چاہیے, جہاں ہمارا دار اختیار ہوا ہم اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں, تاکہ اس بدترین عذاب سے جو اب ہمارے سروں پر گویا لاگو ہونے ہی والا ہے اس سے ہم نکل سکیں یا بچ سکیں. 3 آیاتیں مبارکہ ہیں. پہلی آیت آیت نمبر 102 سورۃ آل عمران. آل عمران کی یہ 3 آیات ویسے بھی بڑی اہم ہیں, اس میں امت مسلمہ سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, حق تقاتی, اتنا اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن, دیکھو ہرگز نہیں مرنا, الا وانتم مسلمون, مگر اس حالت میں کہ تم اس کے فرما بردار ہو, حالت اسلام میں تمہیں موت آنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرمائے, فرما برداری کی حالت میں موت عطا فرمائے. پہلی اہم ہدایت, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. لہذا علامہ اقبال نے امت کو جوڑنے کے حوالے سے جو لائے عمل دیا, اس حوالے سے یہ شعر بالکل واضح ہے. یہاں پہلا خطاب امت مسلمہ کے ہر فرد سے, ظاہر بات ہے افراد سے ہی تو اقوام بنتی ہیں یا امت بنتی ہے. مضبوط عمارت بنانے کے لیے آپ کو مضبوط بلاک چاہیے, بلاک مضبوط ہوگا تو دیوار مضبوط ہوگی. لہذا پہلی ہدایت اس امت مسلمہ کے ہر فرد سے یہ ہے کہ ہر فرد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقوی اختیار کرے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. تقوی کے موضوع پر قرآن حکیم کی اہم ترین آیت, ایسی آیت پورے قرآن میں نہیں، 67 مرتبہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا. اتقو اتقو کی بحث آپ کو بار بار ملے گی، صیغہ بار بار ملے گا، لیکن اس آیت میں جتنا زور دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسے کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. مراد یہ ہے کہ پوری زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی سے بچو. اب تقوی، اس سے پہلے بھی یہ بات بیان ہوتی رہی ہے، قرآن حکیم کی ایک انتہائی اہم اصطلاح ہے. یہ بنیادی طور پر ایک کیفیت ہے، ایک احساس ہے کہ وہ رب کائنات مجھے دیکھ رہا ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے بلکہ میرا ہر ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، پلاننگ کر رہا ہوں، خدا نہ خواستہ نافرمانی کر رہا ہوں یا نیک اعمال کر رہا ہوں، سب ریکارڈ ہو رہا، اور ریکارڈ بھی اس لیے ہو رہا ہے تاکہ قیامت کے دن ثبوت کے طور پر پیش کیا جائے. وہ عدالتیں خداوندی جو لگنے والی ہے قیامت کے دن، اس دن وہ نامہ اعمال بطور ثبوت پیش کیا جائے گا. اب آپ خود سوچیے، اگر یہ احساس بیدار رہے کہ وہ رب کائنات دیکھ رہا ہے، تو کیا اس زبان کا غلط استعمال ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کہو. یہ سیدھی بات نہ صرف یہ کہ انسان کی شخصیت کو بڑا نکھار دیتی ہے، اعلیٰ کردار کا حامل بنا دیتی ہے، بلکہ سارے کے سارے جو جھگڑے ہیں، فساد ہیں، اس کی جڑ یہ زبان کا غلط استعمال ہے. لہذا قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کہو. آپ اس کی بدترین مثال کہنا چاہیے، ذوالفقار مرزا صاحب نے چند جملے کہے، چند جملے ہیں، ہمارے چینلز والے اس کو بڑھاوا بار بار دکھا رہے ہیں، بار بار دکھا رہے ہیں. اس کی وجہ سے پوری قوم کو، بہرحال اردو بولنے والے سارے کے سارے تو ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح انہوں نے جب لفظ استعمال کیا، کتنی شدید کوفت ہوئی، تکلیف ہوئی بلکہ یوں کہہ لیجئے، اور اس کے بعد ریئیکشن کیا ہوا وہ آپ کے سامنے. تو یہ الفاظ نکالنے والے تھے، آج ویسی قوم جل رہی ہے، بری طرح آگ لگی ہوئی ہے، اس پر اور مٹی کا تیل یہ پیٹرول چھڑکنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کہو. ہاں اگر سیدھی بات کہو گے تو یقینی طور پر اللہ پاک فرما رہا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تو بہرحال تقویٰ کیا ہے؟ یہ گھروں میں آپس میں جھگڑے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اگر میاں بیوی میں دونوں میں تقویٰ ہوگا. اسی طرح سیاسی جماعت ہو یا اور دیگر معاملات جہاں کہیں بھی اختلاف ہے، اگر اللہ کا خوف ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا، قیامت کے دن عذاب کا خوف ہوگا، تو معاملات درست ہو جائیں گے. اور اگر اللہ کا خوف نہیں، حساب کتاب کا خوف نہیں، تو پھر دنیا ہی اصل سے ہے، اور پھر دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان بھائی ہو کو بھائی کرک جو کچھ کرتا رہا اور کر رہا ہے، ظاہر بات ہے یہ ہمیشہ کا اقتدار نہیں ہے، یہ اقتدار تو چند دنوں کا ہے، بلاخر سب کو اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہے، ظالم کو بھی اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہے، مظلوم کو بھی حاضر ہونا ہے، اور دونوں سے حساب کتاب لے گا اللہ سبحانہ وتعالی. لہذا ہمیں ڈرنا چاہیے. پہلا اہم ترین حصہ یہ ہے کہ تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، پوری زندگی میں اللہ پاک کی نافرمانی سے بچیں. نافرمانی سے بچنے کے حوالے سے نمبر ایک، حرام غذا سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال روزی یہ فیصلہ کن سے ہے عبادات کی قبولیت کے حوالے سے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات، ہمارا روزہ، ہماری نماز، ہماری زکات، ہمارا حج، ہمارا انفاق قبول ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں، اور اس کی وجہ سے برکتیں نازل ہوں، رحمتیں نازل ہوں، تو اس کی ابتدا ہوگی حلال روزی سے. اگر روزی روٹی حلال کی نہیں ہے تو ہم عمرے کر کے آ جائیں، حج کر کے آ جائیں، پورے پورے رمضان کے روزے رکھ لیں، تراویاں پڑھ لیں، قیام اللیل کر لیں، ہماری کوئی عبادت رب سبحانہ و تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی. یہ میرے الفاظ نہیں ہے، حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے رہنمائی موجود ہے. اسی طرح ہم میں سے ہر شخص جو گھر کا سربراہ ہے، اب اس پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوشش کرے، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پڑھائے، سکھائے، ان کو اللہ کے دین کا پابند بنائے. یا پابند بنانے کی کوشش کرے. یہ ہے تقوی کا حاصل اپنے گھر میں، کہ گھر میں اللہ کے دین کا نفاذ ہو، گھر والے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں. یہاں تک تو ہمارا دائرہ اختیار ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو مجرم ہیں. فرد کی بات ہو رہی ہے. اگر میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، اپنے گھر والوں کو نان نفقہ تمام ضروریات زندگی پہنچا رہا ہوں اور ان کی آخرت کی فکر نہیں کر رہا، بلکہ کیبل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے اور دیگر بیہودہ رسالوں کے ذریعے اپنے گھر والوں کو بے حیائی اور فحاشی کا سامان پہنچا رہا ہوں، تو ان کے جہنم میں جانے کی اصل وجہ میں خود ہوں. میں اپنے ہاتھ سے اپنے گھر والوں کو جہنم کی راہ دکھا رہا ہوں. اللہ تعالی ہمیں اس حوالے سے، اس بدترین عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. فرد کیسے بچے گا؟ تقوی اختیار کیا جائے. 67 مرتبہ قرآن حکیم تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اس سے اہمیت واضح ہو گئی. روزے کا حاصل تقوی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقوی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار صرف ایک ہے، تم میں سے جو جتنا متقی پرہیزگار ہے، جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے. اور آخری بات تقوی کی اہمیت کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، قرآن حکیم سے ہدایت صرف متقین کو ملتی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. بالکل ابتدا میں اللہ پاک نے فرما دیا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، ہدایت ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے. لیکن ہدایت اور رہنمائی صرف ان لوگوں کو ملے گی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، پرہیزگار ہیں. اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہے پہلا نقطہ. اب آئیے ذرا دوسرا نقطہ کیا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وہ افراد جو تقوی والے ہوں، متقی و پرہیزگار ہوں، اب کریں کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھام لو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. تم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو. حدیث میں آیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا حبل اللہ المتین. یہ قرآن حکیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ولا تفرقو. دو طرح سے ترجمہ کیا گیا اس کا. ایک تو عام ترجمہ ہے، اے لوگوں جو تم سب مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب، جن کو شہید کر دیا گیا، وہ اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو. گویا اس رسی کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم الگ الگ ہو گئے. کوئی مہاجر ہو گیا، کوئی پٹھان ہو گیا، کوئی بلوچی ہو گیا، کوئی سندھی ہو گیا، کوئی سرائکی ہو گیا، کوئی ایبٹ آباد کے لوگ جو ہیں وہ ہند کو یا اور دیگر زبان بولنے والے وہ بھی کھڑے ہو گئے، ہمیں بھی صوبہ چاہیے. تو بھائی خدا کے واسطے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یہ صوبہ حاصل کرنے کے لیے تو ہم نے ملک نہیں بنایا تھا. یہ ہجرت کس لیے کی تھی؟ 20 لاکھ افراد سے زیادہ، 20 لاکھ افراد سے زیادہ لوگوں کی جانیں کس لیے جو ہے وہ قتل کی گئیں، ان کو جو ہے وہ ذبح کیا گیا. ہم یہاں پر آئے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہے وہ رشتہ، یہ ہے وہ چین جو آپس میں جوڑنے والی ہے. ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا. لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو امت مسلمہ بننے والی تھی، آج ہم اس کو بھول چکے. نتیجتاً شدید قسم کی تفرقہ بازی، شدید قسم کی لسانیت، تعصب اس وقت ہمارے اندر موجود ہے. اور یہ تعصب اتنا بدترین ہے کہ انسان کو درندہ بنا دیتا ہے. شاید درندے کے دل میں بھی کوئی تھوڑا سا رحم ہو، شاید، لیکن جب انسان درندگی پر آتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ درندے سے زیادہ بدتر ہو جاتا ہے. زندہ پیٹرول ڈال کر لوگوں کو گاڑیوں میں جلایا جا رہا ہے، جس کے تصور سے آپ کانپ جائیں، لیکن زندہ جلایا گیا. پچھلے دنوں کی بات ہے، کوئی پرانی بات نہیں. انسان کو زندہ گاڑی میں جلا دیا جائے، سوچئے ذرا، یہ ہے درندگی جو اس وقت انسان کر رہا ہے. تو بہرحال اس حوالے سے دوسرا لایا عمل یہ ہے، جڑ جاؤ سارے کے سارے مل کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی سے تاکہ تم تفرقے میں نہ پڑو. اب اس آیت میں اللہ پاک نے اوس اور خزرج کو مخاطب فرمایا ہے. مدنی صورت ہے, تھوڑا سا پس منظر واضح رہے تو آج کے حالات بالکل واضح ہو جائیں گے. یہ دو قبائل تھے اوس اور خزرج, مدینے رہنے والے, یثرب رہنے والے. تین یہودی قبائل رہتے تھے وہاں, بنو قینقہ, بنو قریظہ, بنو نذیر. تینوں کے تینوں بڑے مالدار تھے. یہ اوس اور خزرج کے حلیف تھے اور دونوں کو اسلحہ فراہم کرنا, قرضے دینا یہ یہودیوں کا کام تھا. آج بھی یہودی یہی کام کر رہا ہے, یہودی اور ہندو یہی کام کر رہے ہیں, اسلحہ دینا, قرضے دینا, یہ کام کیا جا رہا ہے. بہرحال اوس اور خزرج دونوں کو اسلحہ بھی فراہم کیا جاتا تھا, مال بھی دیا جاتا تھا. اور 100 سال سے زیادہ ہو چکے تھے ان دونوں کے درمیان جنگ و جدال. کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. یہ اوس اور خزرج کی جنگ تھی جو چلی آ رہی تھی. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً, یاد کرو اللہ سبحانہ وتعالی کی اس نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اس اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا, تو تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى صَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, اور تم تو آگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے. فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, تو اس رب کائنات سے تمہیں جہنم سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ, اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی آیات واضح فرماتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو سکو, تاکہ تم راہیاب ہو سکو, تاکہ تم جہنم کے عذاب سے بچ سکو. آج وہی کیفیت ہماری ہے یا نہیں؟ وہی جنگ و جدال. انٹرنیشنلی اگر کنسپائرسی کہا جائے تو واقعہ یہ ہے, پاکستان کو ڈیمولش کرنے کے اعتبار سے انٹرنلی اس کی جو اصل اسٹرینتھ ہوتی ہے عوام, ان کے اندر جو ہے تفریق پیدا کر دی گئی. اور میں شروع میں عرض کر چکا ہوں, بہت تکلیف دہ معاملہ ہے. آپس میں کا تفرقہ زیادہ شدید ہے, باہر والوں کو کوئی خاص زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تاریخ اسلام سے پتہ چلتا ہے کہ آپس کا تفرقہ ہی تھا کہ جو بہت بڑی تباہی کا وجہ بنا. شروع سے اگر غور کیا جائے, جنگ جبل اور جنگ صفین صحابہ کرام کے درمیان ہوئی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. غلط فہمی پیدا کرنے والے یہودی تھے, اور آپ سب جانتے ہیں اسی سے شیعان علی اور شیعان عثمان پیدا ہوئے, جو آج تک اس زخم سے جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ خون رس رہا ہے. یہ اصل میں وہ تھا, لیکن آپس کا اختلاف تھا تو یہ معاملہ رہا نا. پھر اسی طرح غرناطہ میں جو کچھ ہوا, عراق میں جو کچھ ہوا, مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا, اور آج جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ہمارا آپس کا اختلاف تھا جس کی بنیاد پر دوسرے لوگوں کو, دشمنوں کو موقع ملا اور انہوں نے جو ہے وہ بہت بھرپور فائدہ اٹھایا. ترک اور عرب کی دشمنی کو نمایاں کیا گیا, اور پھر آپ سب جانتے ہیں پورا کا پورے ترکا نے ہمارا جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کو برباد کر دیا گیا. بہرحال آخری بات, ابھی تیسری بات مکمل نہیں ہو سکی, وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی. خلاصہ یہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن یہ وعدہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ اب ہماری جو بقیہ زندگی رہ گئی ہے اس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر نمبر دو, ہم سب ملیں, آپس میں جڑیں. ہم میں سے باصلاحیت لوگ بھی بحمد تعالیٰ موجود ہیں. اس قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں اور سکھائیں, اس نور کو پھیلائیں, انشاءاللہ اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا. لیکن محض اندھیرے کو برا بلا کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. اندھیرا اس وقت جہالت کا, اندھیرا اس وقت کفر کا, شرک کا, نافرمانیوں کا, تعصب کا جو ہے اندھیرے موجود ہیں. ایک ہی نور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اس نور کو جگہ جگہ پھیلائیں گے انشاءاللہ, چراغ سے چراغ جلائیں گے, تو امید ہے کہ یہ عذاب کے سائے جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے, اور امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں, ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو لائے عمل اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہا ہے اس پر عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.